نحمد و نصلی علی رسول کریم. میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے کہ کرسی پر مولوی لوگ کیوں بیٹھتے ہیں، شاید یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کے لیے خاص ہو. تو فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، باب الجلوس علی الکراسی کا باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ کرسیوں پر بیٹھنا سنت ہے. باب الجلوس علی الکراسی، کرسی کی جمع ہے کراسی، یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی پر بیٹھ کر خطاب ثابت ہے، بلکہ سنت ہے. اور ایک سنت کا عظیم و غریب انکشاف ہوا ہے جس کو زندگی میں کبھی ذہن نہیں گیا، وہ عظیم الشان علم اللہ نے عطا فرمایا کہ لوگ بیٹیوں سے گھبراتے ہیں اور جب سنتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہیں کیا بچہ پیدا ہو گیا، ان کا ہاں کیا ہے، بیٹی ہوئی، تو منہ سکڑ جاتا ہے، اور اگر کہا بیٹا ہوا ہے تو اچھل جاتے ہیں. بیٹی خود سے نہیں بنتی، بنانے والا بناتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جو دے اس پر خوشی ہونا جو ہے، یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا کے آداب میں سے، خوش رہنا اور خوش رکھنا، اللہ تعالیٰ سے خوش رہنا اور اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا. جس میں یہ مزاج پیدا ہو جائے تو مزاج اولیاء ہے اس کا. نفس کی چکر بازیوں سے جو لوگ حرام لذتیں کشید کرتے ہیں، یہ اپنے پیر میں کلہاڑی مارتے ہیں. ضمیر ان کا ملامت کرتا ہے کہ ارے گدھے کیا کر رہا ہے، مگر نفس سے مغلوب ہیں، جیسے جنگلی سور کسی شکاری ہرن کے شکاری کو منہ میں لے کر دبوچے ہوئے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عظیم عطا فرمائے، استقامت علی الدین نصیب فرمائے، شیرانہ مزاج عطا فرمائے، لومیانہ اور چال بازی اور چکر بازیوں سے پاک فرما دے. جو نفس کی چکر بازیوں سے نفس کو حرام خوشی درامد کرے اور شیخ کی مرضی کا راستہ چھوڑ دے، مشورے کے خلاف کام کر رہا ہے، کیا کہیں کہ آہ نکل جاتی ہے ان ظالموں سے کہ کس کب تک اس طرح سے اپنے کو اللہ تعالیٰ سے عذاب دوری میں کب تک مبتلا رکھیں گے. اور جو اسباب دوری ہیں ان سے بھی جوتے اور گالیاں ان کو ملتی ہیں. اللہ کی دوری عذاب ہے اور حضوری کی نعمت سے محرومی ہے، مگر دنیا میں تو کچھ نہیں پاتے. ہمت سے کام لو، ہجڑا پن چھوڑ دو، مخنصیت چھوڑ دو. واللہ کہتا ہوں کہ ایسے میرے دوست ہیں جاننے والے کہ اگر ان کی ذات کو کچھ کہہ دو تو آج تین کھینچ کر وہ آنکھ نکال لیں گے، لیکن اپنے نفس کے معاملے میں ایک دم زنانیاں دی ہو جاتی ہیں. بتاؤ، درد دل سے کہتا ہوں کہ یہ سفیدی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال داڑھی کے سفید ہوئے تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، یہ میرے بال داڑھی کے سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ ما حاضر یا ربی، اے میرے ربی کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئی، وہی نازل ہوئی، حضا وقار کا، یہ تمہاری وقار ہے، عزت ہے. سفید بالوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو رسوائیوں کے اعمال سے خصوصی حفاظت نصیب ہوتی ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سفید بال نذیر ہیں، قبر کی یاد دلا دے رہے ہیں کہ اب کھیتی پک چکی. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھیتی پک جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے، ہرا ہرا گندم سفید ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو اب یہ کھیت میں نہیں رکھے گا کسان، کاٹ کے کھلیان میں لائے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا یہ ڈیپارچر اور جو روانگی کی علامت ہے سفیدی, اس سے بھی سبق نہ لو تو کیا ہوگا؟ کب تک جنگلی سور کے منہ میں رہنے کی عادت رکھو گے؟ یہ نفس جو ہے جنگلی سور ہے, نفس امارہ جب تک ہے, جب تک نافرمانیوں میں ابتلا ہے سمجھ لو جنگلی سور تمہیں چبا رہا ہے. طاقت فرار ہے موجود, اگر طاقت فرار گناہوں سے ہمیں نہ عطا ہوتی تو اللہ تعالیٰ ففروا الی اللہ نازل نہ فرماتے کہ بھاگو اللہ کی طرف. بولیے صاحب, طاقت فرار نہ ہو اور حکم قرآن پاک کا ہے ففروا الی اللہ, غیر اللہ سے گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف, تو کیا اللہ ظالم ہو جائے گا کہ نہیں؟ بتاؤ, اللہ ظالم نہیں ہو سکتا ہے, اللہ ظلم سے پاک. معلوم ہوا ہر انسان کے اندر, ہر مومن کے اندر طاقت فرار موجود ہے, لیکن حرام لذت کے لیے تم طاقت قرار میں رہتے ہو. تمہیں ان لمحات میں پتہ نہیں چلتا کہ تم گناہوں میں کیوں قرار پکڑے ہوئے ہو, تمہیں طاقت فرار موجود ہے مگر خو کریں لذت حرام ہو تم. اے خبیث عاشق نمک حرام, سوچو تم خو کریں لذت حرام, طاقت فرار استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ففرو کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے. بھاگو اسی وقت اٹھ کر کے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس مولانا شبیر علی مرحوم نے ایک بچہ بھیجا جو بیداری موج کا تھا. حضرت نے طاقت فرار استعمال کیا, ایک سیکنڈ نہیں بیٹھے, اپنے حجرے سے گپ باوضو تھے, تفسیر بیان قرآن لکھ رہے تھے, ایک سیکنڈ اس کے ساتھ تنہائی نہیں گزاری, فوراً طاقت فرار استعمال کی اور باہر آ گئے زمین نیچے, اور ہمارا شبیر علی کو ڈانٹا کہ میری خلوتوں میں کسی کو نہ ایسے مت بھیجا کرو. ہر ایک جب کسی کی خلوت میں کوئی ایسی مضر صورتیں پیر ہاتھ دبانے لگیں, تم پر فرض ہے کہ وہاں سے ففر ہو جاؤ, چھوڑ دو اپنا ایئر کنڈیشن, ورنہ تمہارا کنڈیشن خراب ہو جائے. سوچو تو تم نے کس سے جوڑا اور کس سے توڑا؟ اللہ سے رشتہ توڑا ظالم, تم نے نفس سے رشتہ جوڑا. اپنے دشمن کی گود میں بیٹھنے کا عادت کب تک تیری رہے گی؟ آغوش مولا بہتر ہے یا آغوش لیلا؟ اس لیے ففروا الی اللہ کی آیت کو یاد رکھو, طاقت فرار اللہ نے دے کر ففروا نازل فرمایا. طاقت فرار موجود ہے, کیسے؟ وہیں ایک سانپ نکل آئے تو بھاگو گیا نہیں. کیوں؟ کیوں سانپ کے حسن پر نظر نہیں, اس کے زہر پر نظر ہے. نہایت حسین سانپ ہو, بولو بھاگو گے وہاں سے یا نہیں؟ تو کیوں؟ سانپ کے حسن پر نظر نہیں ہے, اس کے زہر پر نظر ہے. یاد رکھو, نافرمانی سے اس لیے بھاگو کہ نافرمانی ہمارے ایمان کو ضائع کرے گا اور اللہ سے ہمیں دوری کے عذاب میں مبتلا کر دے گا. اپنے مولا سے دوری سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عذاب نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو اسی ہفتے میں ایک عظیم الشان علم عطا فرمایا کہ بیٹیوں کی خبر سے اچھے لوگ باشرا اور چہرے پر وہ خوشی نہیں آتی. جو بیٹا اگر ہو جائے تو فوراً مٹھائی لاؤ لے لاؤ. اب میں آج تین بات پیش کرتا ہوں, جب بیٹیاں پیدا ہوں اس وقت تین مراقبہ کرو اظہار خوشی کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے جو آپ نے دیا ہمارے لیے نعمت ہے. بیٹیوں سے تین نعمت میرے قلب کو اللہ نے عطا فرمایا. نعمت اولا نمبر ایک کیا ہے؟ کہ بیٹی جو ہے ایک تین بیٹیاں پالے اور ان کی شادی بیاہ کر دے. تین بیٹیاں پالے اور شادی بیاہ کر دے, مشکات شریف کی روایت ہے, اس کے لیے جنت واجب ہے. صحابہ نے پوچھا اگر دو بیٹیاں کسی کی ہوں, آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو بیٹیاں پال کے نکاح بیاہ کر دے ان کو خود کفیل کر دے, تو دو بیٹیوں کے پالنے پر بھی جنت واجب. ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو, آپ نے فرمایا ایک بوٹی ایک بیٹی کی پرورش پر بھی یہی نام ہے کہ جنت واجب ہے اس کے لیے. ایک یہ عظیم نعمت نہیں ہے جو بیٹیاں ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہیں؟ بیٹیاں ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہیں. آپ بتاؤ بیڑا پار ہو جائے وہاں کتنی بڑی نعمت ہے, جس کے لیے کتنے کتنی تدبیریں لوگ کرتے ہیں. ایک نعمت ہے یا نہیں بتاؤ؟ نمبر نعمت نمبر دو کہ بیٹیاں بیٹا لاتی, پلا پلایا بیٹا داماد, بیٹیاں بیٹا لاتی ہیں اور بیٹے بیٹیاں لاتے ہیں بہو. بیٹیاں بیٹا لاتے ہیں یعنی داماد, اور کس قدر گھر میں داخل اگر, اور اس کی وجہ سے کس قدر راحتیں اور کیسے لائق میرے شیخ کے داماد حکیم ہیں, حکیم کریم اللہ صاحب ایسی خدمت کرتے ہیں کہ بس کیا بالکل اولاد کی طرح سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ. ہے تو بیٹی لاتی ہے بیٹا, لہذا بیٹوں کو زیادہ مت ترجیح دو کہ وہ بیٹی لائے گا. اور پھر ساس بہو میں اکثر مناسبت نہیں رہتی, الا اولیاء اللہ قسم کی جو ساس ہے اور بہو بھی ولی اللہ ہو, صالحات ہوں, نیک ہوں, تب تو ان کا آپس میں جوڑ رہتا ہے. اور بیٹیاں ماں باپ کی زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں اور زیادہ وفادار ہوتی ہیں. بیٹے تو جائیداد کے چکر میں رہتے ہیں, اور بیٹیوں کو تجربہ یہ ہے کہ کچھ لالچ نہیں ہوتی بیچاریوں کو, مل جائے شکر, نہیں تو ماں باپ پر فدا رہے. ذرا سا خبر مل جائے کہ ابا بیمار یا اما رو رو کے پریشان رہتی ہیں. نمبر تین سنو جو آج پہلی دفعہ سنو گے, کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم دادا نہیں بنے, نانا بن کر دنیا سے تشریف لے گئے. تو بیٹیوں سے ہمیں یہ سنت غیر اختیاریہ تکوینیہ, سنت غیر اختیاریہ تکوینیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا بننے کا شرف ملتا ہے. آپ بتاؤ بیٹوں سے آپ نانا بن سکتے ہو؟ بیٹوں کی اولاد سے دادا بن سکتے ہو؟ نانا نہیں بن سکتے ہو. تو بیٹیاں اس لیے ہمارے لیے نعمت ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت نانا بننے کی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا. بتاؤ کوئی دنیا میں نانا بن سکتا اگر بیٹیاں نہ ہوں؟ بیٹیاں نہ پیدا ہوں تو نانا بن سکتا ہے کوئی؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں نانا اللہ نے بنایا ان کو, دادا نہیں بنے آپ. لہذا یہ غیر اختیاری سنت تکوینی اور سنت غیر اختیاری بیٹیوں سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. لہذا جب بچے کہیں نانا ابو نانا تو خوش ہو جاؤ کہ آج ہم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, تو آج ان کے نانا کہنے سے ہمیں وہ مزہ آنا چاہیے. اور ایک سنت اور حاصل کر لو, حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بیمار ہوتے تھے یا کوئی نظر وغیرہ لگ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ, بخاری شریف کی روایت, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ, یہ پڑھ کے دم کرتے تھے. لہذا آپ جس جو نانا بن چکا ہو اپنے نواسوں پر اور سب بچوں پر یہ دم کر کے سنت پیغمبر حاصل کر لو, سنت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کا شرف حاصل کر لو. لیکن نواسوں پر دم کرنے سے یہ اقرب الی سنت ہے, کیونکہ آپ نے نواسوں ہی پر دم کیا ہے, پوتوں پر دم نہیں کیا, آپ کے پوتے تھے ہی نہیں. لیکن ہر چھوٹے بچے پر یہ دم سنت ہے, مگر زیادہ قریب تر سنت نواسوں پر دم کرنے کی سنت جو ہے یہ زیادہ قریب ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نواسوں پر دم کیا, اور جب آپ نے دم کیا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بچوں پر یہی دعا پڑھا کرتے تھے, اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر. تو معلوم ہوا یہ بہت پرانی سنت ہے, ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. تو یہ بیٹیوں کے بارے میں تین مضمون کا میرا ارادہ تھا کہ پیر کو بھی بیان کروں گا, جمعے کو بھی, اور سارے عالم میں اس کو پھیلاؤں گا تاکہ جو لوگ منہ بناتے ہیں ان کا منہ ٹھیک ہو جائے, منہ ٹیڑھا نہ ہو جائے, اور اگر منہ سیدھا ہو جائے تو الحمدللہ بھی کہو. کیونکہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چھینک کے وقت میں الحمدللہ کی سنت کا کیا راز ہے. تو فرمایا کہ جملہ محدثین نے فرمایا کہ ابخرات زکام کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ابخرات ہوتے ہیں, ابخرات بھاپ, گندی بھاپ چھینک سے نکل جاتی ہے, سر ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے سر کے درد میں عموماً لوگ نکچکنی لیتے ہیں, نکچکنی. لیکن فرمایا میرے قلب میں, یہ میں نے اپنے شیخ مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سنا, میرے شیخ فرماتے تھے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چھینک کے وقت میں کے بعد الحمدللہ جو حکم ہے اس کا اعتراض یہ بھی ہے کہ چھینکنے کے وقت میں منہ ایک دم کھل جاتا ہے اور چہرے کی ڈیزائن خوفناک ہو جاتی ہے. تو یہ الحمدللہ اس بات کا ہے کہ اللہ شکر ہے کہ چہرے کی ڈیزائن آپ نے پھر دوبارہ صحیح فرما دیا, اس کی سیٹنگ پر شکریہ اور فٹنگ پر, ورنہ اگر نتھنگ ہو جاتا, سیٹنگ اور فٹنگ نہ ہوتی تو چہرہ خوفناک, پھر بیوی بھی کہتی کہاں سے جانور آ رہا ہے, نکالو اس کو, گھر میں آپ کا گھسنا مشکل ہو جاتا ہے. تب جب اللہ تعالیٰ توفیق دے بیٹیوں پر شکر کی تو الحمدللہ بھی کہو تاکہ منہ نہیں بنا, منہ کی سیٹنگ ٹھیک رہی. اور ایک بات تجربے کی کہتا ہوں, اور کئی دوستوں نے بتایا کہ جب تک ان کی بیٹی نہیں پیدا ہوئی پریشانی تھے روزی میں, روزی میں پریشان تھے, اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو روزی بڑھ گئی ایک دم. معلوم ہے بیٹیاں زیادہ برکت والی ہیں. یہ بہت تجربے کی بات بتا رہا ہوں, اور بہت سے بعضوں کو نواسے ہی اولیاء اللہ ملے. اب جاوید صاحب کہاں گئے, جاوید طالب علم, میرا شعر سنا کر ذرا میرا انجن گرم کرو. میرا ہی شعر ہے مگر میں اپنے انجن کی اسٹارٹنگ سے پہلے اسے گرم کرتا ہوں, اور میرے دوستوں کی قوت سامیہ بھی گرم ہو جائے, میری قوت ناطقہ گرم ہو جائے, قوت ناطقہ اور قوت بیان اور احباب کی قوت سامیہ دونوں گرم ہو جائے. وہی سنو ہے تو وہی بار بار, لیکن اس کا لہجہ مجھے بہت پسند ہے. اگر کوئی تیز والی مل جائے تو کیا کیا جائے, پھر وہ کم تیز والی منہ کو لگتی نہیں ہے. ایک دوسرا بھی ڈھیلا نہ پڑنا. بس ان کو میں نے مشق کرایا ہے جس سے کہ لوگوں کو تجربہ ہے کہ میں فن موسیقی سے بے خبر نہیں ہوں, باخبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں مگر بے خبر بھی نہیں ہوں.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے.
وہ سب گھومنے لگے, یہ ہے لہجہ کا اثر.
میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے.
میں نے فضا استعمال کیا جس جگہ رہوں اور جس فضا میں رہوں, میری مراد یہاں فضائیہ یعنی ہوائی جہاز پر جب بیٹھو اور ایئر ہوسٹس آئے اس وقت تم تقوی سلامت رہے تو سمجھو گے ہاں ٹھیک ہیں آپ. فضا اس لیے لیا ہے, یہ راز نہ بتاتا تو کسی کا ذہن شاید نہ جاتا. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں یعنی جس فضا میں بھی رہوں, کسی روٹ پر جہاز چل رہا ہو کسی روٹ پر, مگر وہاں نامناسب اخروٹ نہ کھائیے. اخروٹ روٹ بدلنے سے اخروٹ نامناسب نہ کھائیے ورنہ آپ رنگ روٹ رہیں گے, ترقی نہیں رک جائے گی. گناہوں سے ترقی رکی رہتی, جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے وہ کولو کے بیل کی طرح ترقی ان کی رکی ہوتی, مگر ظالموں کو اپنے احساس نقصان کا احساس ہی نہیں ہوتا. بے حسی فالج زدہ ایسے قلب ہیں. درد دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اختر کو اور میرے احباب کو توفیق تقویٰ عطا فرمائے, شیرانہ مزاج عطا فرمائے, ورنہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو بتاؤ کیا حال, کس حالت میں مرو گے؟ خام مرنا, ناکام مرنا, محروم جام مرنا, تشنا کام مرنا, اور خوش انجام نہ مرنا. یہ کوئی مرنا ہے؟ یہ کوئی مرنے میں مرنا ہے؟
اللہ پاک یہ دم سلامت رکھے مولا.
بس سنا دے سنا دے ملاوت. تو کیا کہتے ہو میرے مولا سے ہم کو ملاوت بھی ہوں؟ دے دو اس کو, یہ لو.
زبان میری کمزور ہے, میں انتہائی حقیر ہوں. بات میرے آقا کی ہے, میرے شیخ کی ہے, اس سے بہت بلند ہے میرے شیخ. تصور کریں آپ کیا ہم کیا تھے اور کیا ہیں. ہمارے مولا سے ہم کو ملاوت بھی ہو اور ہمارے مولا کی باتیں سناوت بھی ہو, ہمارے مولا کی بتیاں سناوت بھی ہو اور رچاوت بھی ہو اور بساوت بھی ہو. کیسے پیارے ہیں میرے شیخ. ہمارے مولا کی الفت سکھاوت بھی ہو, اشد حب للہ. ہمرے مولا کی الفت سکھاوت بھی ہو اور ہمرے مولا کے حکموں پر چلاوت بھی ہو. کیسے پیارے ہیں آپ. اور میرے آقا کے نقش قدم دکھاوت بھی ہو, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے آقا کے نقش قدم پر چلاوت بھی ہو اور آپ ہساوت بھی ہو اور رلاوت بھی ہو. کیسے پیارے ہیں میرے شیخ. اور آپ کھلاوت بھی ہو اور پلاوت بھی ہو, سبحان اللہ. روح کی غذا بھی اور جسم کی غذا بھی, سبحان اللہ. اللہ پاک یہ دم سلامت رکھے. تو بھائی پھر کیوں نہ کہیں ہم سب مل کر, آپ سلامت رہو, با کرامت رہو, تا قیامت رہو. سب بولو آمین. جزاک اللہ.
دیکھو عالم نہیں ہے, عالم نہیں ہے, مگر انہوں نے بتایا کہ ظہر کے بعد کسی مسجد میں یہ میری باتیں سناتے ہیں اور بتایا کہ تقریباً 150-200 کے قریب لوگ ہوتے ہیں تقریباً. یہ محبت شیخ اس مرید کو خود صاحب کرامت کرتی. مردہ اگر مرید مردہ بھی ہو تو بھی زندہ کر دیا جاتا.
بس میرے دل میں تیری محبت رہے, بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پا پابند سنت رہے زندگی میری پابند سنت رہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے
مظفر تمہارے اوپر کوئی حال تاری ہو تو پہلے جا کے وہاں پانی وانی پی لینا
سامنے ایسا خوف قیامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے
دنیا سے مراد غیر اللہ ہے ماں باپ کی محبت بیوی بچوں کی محبت کاروبار کی محبت سب الگ ہے یہ دنیا نہیں ہے چیز دنیا سنو محرومی فرماتے ہیں چیز تو دنیا دنیا کیا ہے از خدا غافل بدن جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے اور بیوی بچوں کی محبت اللہ سے قریب کرتی ہے رزق حلال ایک صاحب نے کہا کہ میں دکان پر رہتا ہوں تو میرا کاش کہ مجھے کچھ کام نہ ہوتا تو میں ہر وقت نفل میں رہتا نفل پڑھتا میں نے کہا کہ روزی کمانا فرض ہے تو فرض کی عبادت زیادہ قریب کرے گی اللہ سے یا نفل کی لہذا دکان میں تمہیں زیادہ قرب عطا ہوگا قرب فرض زیادہ قوی ہے یا قرب نفل روزی حلال کمانا فرض ہے لہذا تاجر لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مایوس نہ رہیں نیت اچھی رکھیں کہ جتنا کمائیں گے وہ اللہ پر فدا کریں گے بال بچوں پر کھلائیں گے مکان بھی بنائیں گے مگر اللہ پر بھی فدا کریں گے ایسا نہیں کہ جتنا کمائیں سب پیٹ میں پلیٹ میں رکھ پیٹ میں سمیٹ اور پلیٹ میں لیٹ اور لیٹرین میں پھر جا کر بس آگے خاموش چلو بھائی
ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے
ایک مسئلہ بتاتا ہوں بعض بعض نادان دوستوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ یہ پیر کیسے ہیں، ان کے پاس تو موٹر بھی ہے اور قالینیں بھی بچھی ہیں اور مرغی سے کم کھاتے نہیں ہیں، کباب شامی بھی کھاتے ہیں، سوئنسو بڑی غذائیں آپ کر لیتے ہیں وہ، کہ پیر کیا کھاتا ہے، پوچھتے اس کی خوراک کیا ہے. تو میرے شیخ صاحب دوغنی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بازے دال روٹی کھا کر جنگل میں ہیں اور غریب ہیں مگر متکبر ہے، اللہ سے دور ہے، اور بازے مرغ ماہی کھا کر عشق للہی اور عشق باللہی اور شاہی کے ساتھ وہ صاحب نسبت. پھر دلیل کیا فرمائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے بادشاہ بھی تھے، تو جب سلطنت کے ساتھ نبوت جمع ہو سکتی ہے تو مالداری کے ساتھ ولایت کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ بتاؤ، سلطنت کے ساتھ نبوت جمع ہو سکتی، نبوت زیادہ اعلیٰ ہے یا ولایت؟ تو جب اعلیٰ چیز کے ساتھ سلطنت جمع ہو سکتی ہے، سلطان وقت بھی تھے اور بادشاہ پیغمبر بھی تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے دے، یہ تو آپ موٹر ہی پر یہ نادان حسد کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں خدا مجھے ہوائی جہاز دے دے جمبو، تو میں اپنے 300-400 دوستوں کو لے کر ہر ملک میں دورہ شروع کر دوں. مگر پائلٹ میرا مرید ہو. اور پٹرول ہدیہ ملتا ہو. بھائی اللہ تعالیٰ دل میں فقیری ہونا، اس لیے بتا دیا کہ بعض نادانوں کو شیطان نے یوں بہکایا کہ صاحب یہ تو موٹر پر چلتے ہیں اور قالینوں پر بیٹھتے ہیں، پلاؤ مرغ بھی کھاتے ہیں. ارے اللہ والے وہ تھے جو جنگلوں میں روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے تھے. اس زمانے کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ روٹی پانی میں ڈال کر اپنی طاقت کو کمزور کرتے تھے، اب تو پہلے ہی سے کمزور ہے. اگر اب مرغ کا سوپ نہ پیے گا تو چلنے میں چکر آئے گا. زمانہ بدل گیا. حضرت سلطان ہارون کیا نام تھا، ہارون رشید میں سالانہ جلوس نکالے ہوئے تھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے شاہی لباس میں. ایک شخص نے ان کے گھوڑے کو پکڑا، وہ کیا 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 ایسے ہی رہتے تھے صحابہ جیسے آپ رہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 پیمن لگائے ہوئے تھے اور آپ کے لباس اتنے ٹھاٹدار ہیں، اور یہ آپ کی ٹھاٹ ہے جلوس اور یہ تمام فوج و لشکر میں اس قدر ہیبت اور روب، یہ شان آپ کی ہے. تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولیاء اللہ پر تھی، کہ جن کے پیٹ پر پتھر بنے رہتے تھے. تو جیسا خلیفہ ہوتا ہے، جیسے امت ہوتی ہے ویسا خلیفہ دیا جاتا ہے. تم تو کھاؤ بریانی اور خلیفہ کھائے روٹی میں پانی میں روٹی ڈال کر. جیسی روح ہوتی ہے فرشتہ ویسا بھیجا جاتا ہے. لہذا ہماری حکومت تم لوگوں پر ہے، تمہارے نفس میں شرارت ہے. اولیاء اللہ جیسے صحابہ تھے ان کی حکومت وہاں تھی، اب تمہیں اگر ہیبت اور روب نہ دکھاؤں تو تم حکومت کے خلاف بغاوت شروع کر دو گے. ہر زمانے کے احکام بدلتے رہتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ خلیفہ بھی تھے، مولانا حبیب اللہ صاحب ہنستے بہت تھے، میں نے خود ان کے ہاتھ سے سنی. جب سکھر میں گیا اپنے شیخ صاحب الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو وہ بے ضرورت ہنستے تھے، وہ ہنستے ہی رہتے تھے. اسی لیے حضرت تھانوی نے ان کا لقب، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کا لقب رکھا تھا زہاد، زہاد بہت ہنسنے والا. اور مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے، وہ بھی خلیفہ تھے، ان کا نام پکا رکھا تھا بہت رونے والا. تو جب وہ زور سے ہنسے اور بے موقع اور ہنسے کیسے جیسے میرے یہاں ایک مشین ہے، دل یہاں نیچے سے ہاں 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 کرنے لگے. میں نے کہا حضرت کوئی وجہ نہیں تھی کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا ان پر حال تاری ہے. اسی لیے ان کا لقب تھانہ بھون میں زہاک تھا. تو انہوں نے لکھا حضرت کو کہ میں ہنستا زیادہ ہوں, یہ زندگی میری کیسی ہے؟ فرمایا کہ بالکل فکر مت کرو, خوب ہنسو, کیونکہ تمہارا ہنسنا غیر اختیاری ہے. اگر تم نہیں ہنسو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے. ہر ایک کی خوراک کی کمی الگ الگ ہوتی ہے. جو 5 روٹی کھاتا ہے اگر وہ 4 کھانے لگے تو کم ہو گئی اس کی, اور جو 50 کھاتا ہے وہ اگر 40 بھی کر دے تو سمجھ لو کم کر دیا اس کو. ہاتھی کی خوراک اتنی کم نہ ہو کہ بیچارہ چلتے ہوئے چکر کھا کے گر پڑے, پھر اس کو اٹھانے والے بھی مشکل سے ملیں گے. ہاتھی کو اٹھانے والے مل جائیں گے آج کل. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دال روٹی پانی میں ڈال کر کے کھاؤ, تو انہوں نے لکھا کہ مگر سنت سے ثابت نہیں ہے اتنا ہنسنا. ہنسنا تو ثابت ہے, فضحک النبی صلی اللہ تعالی وسلم حتی بدت نواجذہ, حدیث میں آتا آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی ڈاڑھیں کھل گئیں, لیکن کثرت نہیں ثابت ہے. تو فرمایا کہ اس زمانے کی بات اور ہے اور پیغمبر کا مقام اور ہے. ہم لوگ کمزور ہیں, اگر تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے ہنس لیں, خاص کر میں بحیثیت طبیب کہتا ہوں کہ آج اس زمانے میں ڈپریشن, ذہنی ٹینشن, ہر وقت پریشانی ہے, اگر تھوڑا سا دوستوں میں, اللہ والے دوستوں میں ہنس لیں تو یہ خمیر موتی کا کام دیتا ہے. اور ورنہ موتی کا خمیرہ غم کے ساتھ بے نفع, اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے. ایک غم کا جھٹکا لگے, ایک کلو خمیرہ غائب. اس لیے اللہ غم سے بچائے اور ہمیں خوشی دکھائے. تو میں حضرت کا ایک جواب بتاتا ہوں, کیا پیارا جواب ہے. فرمایا ہر چیز کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے, بس منع نہ ہو حدیث سے. اور پھر ایک سوال قائم کیا کہ کیا یہ آپ 3 دفعے جو کھاتے ہو سنت سے ثابت ہے, ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا؟ کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے؟ مگر سارے مولانا لوگ بھی کھاتے ہیں یعنی 3 دفعہ, ناشتے میں بھی چائے اور ایک انڈا بھی کھاتے ہیں, اور ڈبل روٹی پر مکھن بھی لگاتے ہیں. یہ مکھن کی ٹکیا وہاں تھی اس وقت. کیا پیارا جواب ہے, واہ واہ واہ, مزہ آ گیا بس. اس لیے بحیثیت طبیب کہتا ہوں کہ وظیفہ کم پڑھو, دماغ جب گرم ہو جائے فوراً بند کر دو. گرم ہونے سے 1 سینٹی گریڈ اور 1.1 پہلے ہی بند کر دو. گرم ہونے کے بعد بھی وہ نقصان پہنچ جائے گا, مگر ایک کام کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو. تو سوکھی روٹی کھاؤ, زہر نہ کھاؤ تو تندرست رہو گے, اور بہت سے پلاؤ کھانے والوں سے اچھے رہو گے, کیونکہ پلاؤ کھانے والوں کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور سوکھی روٹی والوں کا کولیسٹرول نہیں بڑھتا. کسی کو دل کی بیماری مزدوروں کو ساتھ ملے گی نہیں جو سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, ان کو دل کی بیماری نہیں ملے گی. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ چاہے وظیفہ کم پڑھو مگر گناہ کا زہر مت کھاؤ. ایک سانس بھی اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی غضب میں جینا, واللہ کہتا ہوں اس سے بڑھ کر بے وقوف و گدھا انٹرنیشنل کوئی نہیں. کاش کی ہر شخص, ہمارے اختر اور میری اولاد اور میرے احباب, اللہ تعالیٰ ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہر سانس مالک پر فدا ہو, اور ایک سانس بھی ہم اپنے مولا کو ناراض کر کے, حرام لذت کی کشید کر کے غیر شریفانہ حرکتیں چھوڑ دیں, حیا و شرم کے بھی خلاف. جب تم کوئی نامناسب کام کرتا ہے, کوئی بھی, اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, میرا شعر ہے یہ, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مگر کہاں آسمان یاد رہتا ہے, زمین کے گدھوں کو آسمان نہیں یاد رہتا, نہ خالق آسمان اس کو یاد رہتا ہے. اپنے نفس حرام کی لذت, نفس کو حرام لذت دیتا رہتا ہے. یہ تو بڑے مبارک اور بڑے نصیب دوستاں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا یہ نصیبہ ہوتا ہے جو ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اور شیخ کے مشورے کے خلاف عمل کرنا بھی اسی نافرمانی میں، چاہے شیخ وہاں دیکھ رہا ہو یا نہ ہو. تو اس زمانے میں یہ سلوک میرا نو ایجاد ہے کہ وظیفے کم کر دو، اس کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو صورت سے اور سیرت سے، کیونکہ ہر جز ہم بے جمی آزائے ہی بندہ ہے. میری آنکھ بھی بندہ ہے اور گال بھی بندہ ہے، گال پر داڑیاں رکھو ایک مٹھی تینوں طرف سے، اور موچھوں کو باریک کرو، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے داڑھی کو بڑھاؤ موچھوں کو کٹاؤ. اب داڑھی کٹا رہے ہیں ہم اور موچھیں بڑھا رہے ہیں، کیا نافرمانی نہیں ہے یہ؟ سنت کے خلاف زندگی کر کے کیا امت فلاح پائے گی؟ نبی کا دل دکھا کر کیا اس کا بیڑا پار ہوگا؟ ارے میاں اتباع سنت سے بیڑا پار. جن لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ان سے پوچھو کہ آج رو رہے ہیں کاش کہ ہم اور پہلے سے رکھ لیتے. آج تک میرے احباب نے داڑھی جو رکھی ہے، اس مسجد میں بہت سے لوگ ہیں، کسی کو پچھتاوا نہیں ہوا کہ کیوں میں نے رکھ لیا. یہ پچھتا رہے ہیں کاش اور پہلے رکھ لیتے. صبح صبح گال کھینچ کھینچ کر کے بلٹ مارنا ملائم گالوں کو، یہ کوئی گال پر عذاب نہیں ہے. ایک کوٹ، پھر ڈبل کوٹ، اس کے بعد تیسرا کوٹ کا نام ہے کھونٹی اخاڑ کوٹ. گال بیچارہ کیا کرے ظالم کے حوالے. آرام سے رہو، آرام سے رہو، مہینے میں کبھی خط بنوا لو جب زیادہ بڑھ جائے. بلٹ مارنے کی ضرورت نہیں، تو بلٹ سے گال بچ جائیں گے، داڑھی کی برکت سے ملائم ملائم گال بلٹ سے بچ جائیں گے. اور ایک بیماری بھی پیدا ہوگی، میرے خاندان میں تھے، انہوں نے ان کے یہاں مسا تھا گال پر، بس وہ بلٹ لگ گیا، اس میں کینسر پیدا ہوا اور سوراخ ہو گیا. میں نے کہا تھا داڑھی رکھ لو، نہیں رکھا تھا. جب آر پار سوراخ ہو گیا تب داڑھی رکھ لی. میں نے کہا یہ کیوں رکھی؟ ان کہا اس لیے کہ سوراخ نظر نہ آئے. میں نے کہا کاش آپ سنت کے سمجھ کر رکھ لیتے تو آج آپ کا درجہ اور ہوتا. اور ٹخنا، پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو. ٹخنا چھپانا حرام ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. حدیث مسلم شریف کی ہے کہ جو ٹخنا چھپاتا ہے اللہ پاک کی اس کو رحمت کی پیار سے کی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ دو ہے اسٹرکچر، چہرے کی ڈیزائن. اولیاء اللہ کی بنا لو، اللہ کے پیاروں کی بنا لو، نہ پیار ملے تو کہنا. اللہ کے پیاروں کی ڈیزائن بنا لو، نہ پیار ملے تو کہنا. اب اس کے بعد دو فنیشنگ بھی رکھو کہ نظر کی حفاظت کرو. جب نظر کی حفاظت کرو گے تو ٹانگ نہیں دبواؤ گے. جو بھینس اٹھا سکتا ہے وہ بکری بھی اٹھا سکتا ہے. حفاظت نظر کی جو مشکل کام کو کر لے گا اللہ کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. اپنی خواہشات کا خون عرض کر کے دیکھو کہ اللہ خون بہا کیا دیتا ہے. اللہ اس خون کی قیمت ادا کرتا ہے جو اللہ کے نام پر خون عرض کرتا ہے. مرنے والوں پر مرنے والوں سے کچھ نہیں پاؤ گے، مرنے والوں پر مرنے سے کچھ نہیں پاؤ گے. اور گراؤنڈ فلور کی بدبو بھی آ جائے گی. فرسٹ فلور پر جو نظر مارتا ہے گراؤنڈ فلور کی بدبو بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی ابتدا اپنے انتہا کے آثار کی حامل ہوتی ہے. الفاظ کو غور سے سننا، ہر چیز کی ابتدا اپنے انتہا کے آثار کی حامل ہوتی ہے. جیسے املی کا درخت اتنا بڑا ہے مگر پتی میں کھٹاس ہوگی، حالانکہ جب بڑا ہوگا تب املی کھٹی پیدا ہوگی، مگر اس پتے میں ابھی اتنا ہی بڑا ہے. پتا کھاؤ تو املی کا وہ کھٹی کھٹی لگے گی. آثار جو آخر میں املی میں کھٹاس آنے والی ہے، ابھی ابتدا میں بھی اس کے آثار ہوتے ہیں. تو ایسی بدنظری کا چونکہ آخری انجام دینا ہے، عشق بتا کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر. جس کی ہو انتہا غلط کیسے صحیح ہو ابتدا؟ ہر فرسٹ فلور کی انتہا گراؤنڈ فلور پر ختم ہوگی جب تک اس کے ساتھ بدفیلی نہیں کرو گے. تڑپتے رہو گے اور بدفیلی کے بعد اور تڑپتے رہو گے، تڑپ اور بڑھ جائے گی. نفس کا مزاج دوزخ کا مزاج ہے. نفس کہے گا اور گناہ لاؤ اور گناہ لاؤ. دوزخ سے اللہ جب پوچھے گا کہ حلم طلاتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا، دوزخ کہے گی حلمی مزید، اے خدا اور کوئی دوزخی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بے گناہ کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. فَيَزَوْ قَدَمَهُ، اللہ اپنا قدم رکھے گا تو دوزخ کہے گی بس پیٹ بھر گیا. مرادوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قدم سے پاک ہے، یہاں قدم سے مراد تجلی و نور ہے. تو معروفی فرماتے ہیں وہی نور جو دوزخ کو ملے گی، ملنے کے بعد اس کا پیٹ بھرے گا. نفس بھی دوزخ کا، دوزخ ہیڈ آفس کا نفس برانچ ہے، شاخ ہے، اس کو بھی گناہوں سے پیٹ نہیں بھرے گا. ایک بدنظری کرو گے ہزار حسین کو دیکھ لو، لیکن دل نفس سے ہی کہے گا کہ ایک ہزار ایک والی بھی دکھاؤ. ایک سے ٹانگ دبواؤ یا دس سے نفس اور کہے گا اس سے بھی دبواؤ، اور شیطان تمہیں ٹانگ رہا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں. تم سمجھتے ہو کہ ہم ٹانگ دبوا رہے ہیں، شیطان تمہیں ٹانگ رہا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ معرومی کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ صاحب کونیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد شاہ غارت کا نواسا فرماتے ہیں کہ نفس کی خواہش کو کیا چیز مارے گی؟ نفس کا پیٹ سے کس چیز سے بھرے گا؟ گناہوں سے نہیں بھرے گا. گناہ کر کے اور نفس کا مزاج خراب ہوگا اور تقاضے بڑھیں گے. نور خدا، دوزخ کا پیٹ نور اللہ کے نور سے بھرا. آج دنیا میں بھی تم اگر اللہ کا نور حاصل کرو ذکر سے، اہل اللہ کی صحبت سے، اور گناہ سے بچنے کی غم اٹھانے سے، گناہ سے بچو، ٹانگ دبوانے سے بچو، نظر بازی سے بچو، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنا غم آئے گا اتنا ہی نور پیدا ہوگا. یہ حقیر امت کا جملہ ہے کہ گناہ سے بچنے میں، دل میں اور نفس میں جتنا غم آتا ہے اتنا ہی روح میں نور پیدا ہوتا ہے. اس لیے جن کا مجاہدہ شدید ہے ان کا مشاہدہ بھی شدید ہے. جو سینے میں ٹوٹا ہوا دل رکھتے ہیں، ہزاروں دریائے خون رکھتے ہیں، ان کا خون کا دریا وہ ایک گلاس نہیں، ایک سراہی نہیں، ایک مٹکا نہیں، ایک حوض نہیں ہے، ایک تالاب، ایک جھیل نہیں ہے، وہ دریائے خون رکھتے ہیں اور بازے خون کا سمندر رکھتے ہیں. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کے پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا تور سینا، میرے خون کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر. اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ بد نظری اور ٹانگ بھی دبواتے رہو امردوں سے. یہ اتنا سستا نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے، جان کی بازی لگانی پڑے گی، خون کا دریا بہانا پڑے گا. اور تمہیں اللہ نے شیرانیت دی ہے، شیرانہ مزاج عطا فرمایا، مگر تم شیرانہ مزاج کو گیدڑ کے مزاج میں تبدیل کرتے رہتے ہو قصدن، جان بوجھ کر لذت حرام کے لیے. جب جان نکلے گی تب پتہ چلے گا، کاش کہ مرنے سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں. تو یہ چند کام بتاتا ہوں، چار کام کر لو تو انشاءاللہ ولی اللہ ہو جاؤ گے. اور مفت میں دے رہا ہوں، ہر چار کام میں، ہر کام ایک بفلو سے کم نہیں ہے. بھینس مفت کی، آج کل بھینس کی کیا قیمت ہے؟ 20,000 کی ملے گی کم سے کم، اچھی والی 80,000 ابھی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. بھینس نمبر ون 20,000 کی مفت لے لو بفلو. اس کو بفلو مانے، بفلو ایک امریکہ میں شہر ہے. ایک مشت داڑھی رکھ لو تو جو بھینس اٹھا لے گا اور بکری اور مرغی سارے شریعت کے کام اس کو آسان ہو جائیں گے. نمبر دو، پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو، یہ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی. امریکہ کے ہیلتھ سینٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ٹخنا مت چھپاؤ، یہاں ایک رگ ہے، اگر یہ کھلی نہیں رہے گی، ہوا اس کو نہیں ملے گی تو پاگل ہو جاؤ گے. مگر امریکہ کی بات پر مت مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. اگر دفتر والے ہنستے ہیں تو ہلکا موزہ گرمیوں میں سفید پہن لو بھائی, اور پھر جلدی سے آ کر کے اسے موزہ پھینک کر کے اس کو دوبارہ دھو لو, اور داڑھی ایک مٹھی رکھو. جنہوں نے رکھ لیا مگر مٹھی بھر نہیں ہے, ان کی داڑھی بالغ نہیں ہے. اپنے بچے کو چاہتے ہو کہ ہمیشہ نابالغ رہیں یا اچھے اچھے غذا دیتے ہو تاکہ جلدی سے بالغ ہو جائے اور گھر میں بہو آ جائے؟ داڑھی جب تک بالغ نہیں ہوگی گھر میں بہو نہیں آئے گی. بولو, نابالغ بچے کی شادی کرتے ہو تو داڑھی جب ایک مٹھی ہوگی تو بالغ ہو جائے گی. تینوں طرف سے دیکھو, ادھر بھی اور ادھر بھی, بہت پیاری لگتی. تو دو بھینس مل گئی نا, اور تیسری بھینس کیا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کرو. آنکھ نظر بچانے سے دل ٹوٹتا ہے, اور دل کی شکست ہونے سے دل اللہ کے قرب خاص کے قابل ہوتا ہے. ٹوٹا ہوا دل, انا عند الملک کثرت قلوب. اور جتنی عبادت مثبتہ ہیں, تلاوت, ذکر, حج, عمرہ وغیرہ وغیرہ, سب کی عبادت دل کے اوپر رہتی ہے. جب نظر بچانے سے, بری خواہشات پر عمل نہ کرنے سے خون آرزو اور دل کی شکست تو ریخت ہوگی, دل ٹوٹ جائے گا, تو سارے انوار دل میں داخل ہو جائیں گے. اور جب دل میں انوار الہیہ داخل ہوں گے تو اس کے قلب کا عالم بدل جائے گا. تین بھینس ہو گئی, بفلو دے رہا ہوں, بفلو مسٹر لوگوں کو انگریزی لفظ سے ذرا مزہ آ رہا ہے. ایک اور ہے کہ دل میں بھی نافرمانی کے خیال سے مزہ حاصل نہ کرو, یہ بھی غیرت ایمانی ہے اور غیرت جلال خداوندی ہے. اللہ کی عظمت نہیں چاہتی کہ تم دل میں بھی میرے غلام بندے ہو کر اور میری نافرمانی کو دل میں بھی سوچ کر حرام لذت لو. یہ تعالیٰ کی عظمت و جلال خداوندی کی غیرت اور تقاضا. اس لیے حرام فرمایا قرآن پاک میں. وہ تصوف نہیں ہے جو سمجھتے ہو کہ ایسی صوفیوں کی باتیں. قرآن پاک کی آیت ہے, یعلم خائنۃ العیون, اللہ آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے. اور خیانت نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ امانت ہے, تم اس کے مالک نہیں ہو, آنکھوں کی تمہارے ہم مالک ہیں, تم کو اختیار نہیں غلط استعمال کرنے کا, ورنہ خیانت نازل نہ فرماتے اللہ تعالیٰ. اور وما تخفی الصدور, سینے میں بھی نافرمانی مت پکاؤ اللہ تعالیٰ کی, فوراً توبہ کرو اگر خیال آ جائے فرسٹ ایئر کا یا اور کسی ماضی کے زمانے کے گناہ کا, جوانی کے گناہ کا, تو فوراً توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو حرام لذت اپنی قوت متخیلہ سے حاصل کی ہے, ہم ندامت کے ساتھ شرمسار ہیں, اے میرے پروردگار آپ کا بندہ ہے شرمسار, اے میرے پروردگار آپ کا بندہ ہے شرمسار. اور اگر ہو سکے تو اشک بار بھی ہو جائے. پھر اللہ کی رحمت کا آبشار دیکھو گے, اللہ پاک کی رحمت غیر محدود کا آبشار دیکھو گے. تو یہ چار عمل بتاتا ہوں, آج بہت دن کے بعد پھر یہ تقریر دہرائیے, لیکن اس کے معنی نہیں وی سی آر مووی بنوائیے اور گھر میں تمام ٹیلی ویژن اور گندے پروگرام بھی دیکھیے. چار عمل جو اہم اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب وزن میں بھینس ہیں, باقی گناہ مرغیاں اور بکریاں ہیں. جب بڑی بھینس اٹھا لو گے تو مرغیاں اٹھا لو گے. اس ارادے سے چار عمل کرو کہ جتنے چھوٹے بڑے گناہ ہیں سب چھوڑ دیں گے اور ایک لمحہ اپنے مولا کو ناراض نہیں کریں گے. واللہ کہتا ہوں قسم کھا کر کہ مجھے اس تقریر میں اتنا مزہ آتا ہے جب یہ کہتا ہوں, اور دل سے عرض کرتا ہوں کہ اے خدا یہ مبارک گھڑی اور یہ مبارک زمانہ اور یہ مبارک وقت اور یہ نصیب دوستاں اختر کو بھی نصیب فرما, میرے احباب کو بھی عطا فرما, اور میری اولاد و ذریات کو اور میرے احباب کی ذریات کو بھی, کہ ہماری زندگی من البدایہ الی النہایہ, من الابتداء الی الانتہا, من وان سراپا آپ پر فدا کرنے کی توفیق ہو جائے. اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کشید نہ کریں. اب شیطان و نفس کہے کہ پھر زندگی مزیدار کیسے ہوگی؟ ارے حرام مزے پر ایک لاکھ لعنت بھیج احمق انٹرنیشنل, کب تک گدھا رہے گا؟ مولا کے نام میں یہ لذت نہیں ہے کہ کہ تجھ کو ساری لیلاؤں سے مستغنی کر دے؟ کیا اس آیت پر تیرا ایمان نہیں؟ علیہ السلام بکافی نبدا، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بولو بھائی، مزیداری کے لیے بھی اللہ کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے خوش کر لو تو میں تمہیں خوش کرنے کی ضمانت قبول کرتا ہوں. اور کون سی آیت میں فرمایا ضمانت؟ فَلَنُحْيِيَنَّكَ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تم کو مزیدار زندگی دیں گے. تم مزہ حرام میں کہاں الو کی طرح سے جاتے ہو؟ تم حرام مزے کی عادت کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ کیا تمہارا مولا تمہیں بالغ حیات دینے پر قادر نہیں ہے، جو تم ٹانگیں دبوا کر اور بدنظری کر کے اور حرام لذتوں سے حاصل کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے ارحم الراحمین کی رحمت کی ترجمانی کر دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ گناہوں سے اتنا دور رہو، فلا تقربوها، اس کے قریب بھی مت جاؤ. گناہ کرنا تو درکنار ہے، تم گناہوں کے کنارے بھی نہ رہو. گناہ کرنا تو بہت ہی بری بات ہے، مگر اسباب گناہ سے بھی دور رکھو اپنے کو، ورنہ گناہ سے نہیں بچ سکو گے. ہم تمہاری فطرت کی ذوق سے واقف ہیں، کیونکہ ہم تمہاری طبیعت اور فطرت کے خالق ہیں. مجھ سے زیادہ تم بھی نہیں جانتے کہ تمہاری فطرت کتنی کمزور ہے. اگر تم جانتے تو ہرگز پیر نہ دبواتے نامناسب صورتوں سے، جس سے تمہارے ایمان کو ضرر پہنچ جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارحم الراحمین کی شان دکھائی، فلا تقربوها، اسباب گناہ سے قریب بھی نہ رہو. لیکن اس آیت ارحم الراحمین کی اس حکم رحمت کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ تفصیل فرمائی، کیونکہ رحمت للعالمین ترجمان ہیں ارحم الراحمین کے. اب ترجمہ کیا فرمایا؟ کہ اللہ دعا سکھا دی کہ تمہیں اس پر عمل تو مشکل ہے، مانگو ظالمو اللہ سے، اللہم باعث بینی و بین خطایایا، اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میں فاصلہ کر دے. کتنا فاصلہ؟ کما باعث بین المشرق والمغرب، جتنا پورب و پچھم میں فاصلہ ہے اتنا کر دے. اب بتاؤ، شریعت کا مطلوب، اللہ کی کا مطلوب اور مقصود اپنے بندوں کے لیے کیا ہے؟ کہ گناہوں سے اتنا فاصلہ ہو جتنا مشرق و مغرب میں ہو. مشرق و مغرب کا فاصلہ کتنا ہے بھائی؟ بولو بھائی، غیر متناہی ہے یا نہیں؟ بس یاد رکھو، جو لوگ پیے وغیرہ عورتیں رکھتے ہیں، یہ اپنے پیر میں کلہاڑی مار رہے ہیں. اب بہانہ کیا ہے؟ کنچی آواز رسکدار ہے، ذرا گاہن غلطی سے خرید لیتے ہیں کم بخت دنیا کے لیے. پوری دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اسی دنیا میں تمہارے نفس کا عیش بھی ہے، جو تم نہ لذت حرام حاصل کرتے ہو، یہ بھی وہی مچھر کا پر ہے. اور چند پیسے زیادہ مل گئے تو یہ بھی مچھر کا پر ہے. بکری کم ہو جائے فکر مت کرو، انشاءاللہ برکت بہت بڑھ جائے گی. ساؤتھ افریقہ میں ہر آدمی اپنے سیل مین عورتیں رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، ایک بزرگ ہیں جو بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، 80 ان کے نوکر ہیں، سب مرد ہیں، اور سب سے زیادہ ان کی دکان چلتی. اور کہتے ہیں نمونہ دیکھو، میں نے اللہ کے لیے عورتوں کو نہیں رکھا، میرے یہاں خوب بکری ہو رہی. اور جن لوگوں نے عورتیں رکھی ہیں، دن بھر جتنے گاہک ان کی رکھی ہوئی پیے اور ملازمات کو دیکھ کر آنکھوں کو حرام لذت حاصل کریں گے، اس دکاندار اور فیکٹری والے کو بھی سب کی حرام دن بھر کی لذتوں کا سارا وزن شام کو اس کے نام اعمال، فیکٹری مالک کے نام اعمال پر بھی لکھا جائے گا. ایسے جو ٹیلی ویژن چلاتے ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں گناہ کرتے ہیں اور آنکھیں خراب کرتے ہیں، سب کا گناہ اس پان کی دکان والے کو بھی ملے گا، یا جو بھی جائے گی کسی کی چیز کی بھی دکان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ تو انسانیت کا رنگ، شیرانیت کا رنگ دکھاؤ، عزم کرو. یریدون وجہ تمہارے اندر موجود ہے، آج سے ارادہ کر لو کہ ہم جان دے دیں گے مگر اپنے مولا کو ناراض نہیں کریں گے. ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا مضمون بہت سخت ہوتا ہے، بہت مشکل اونچا پی ایچ ڈی سکھاتے ہو، ابھی ہمارا میٹرک بھی نہیں پاس ہم آئے. میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ میٹرک پڑھنے کے لیے کہیں اور جاؤ. میرے دل میں ایک مثال اللہ نے ڈالی کہ جس کے پیٹ میں 9 مہینے کا عمل ہو اور اس کی ساس اور اس کی جیٹھانی سکھا رہی ہوں کہ بیٹیا بیٹیا 1 مہینے والا چلانا اچھا، اگر نہ برداشت ہو تو چلو 3 مہینے والی چلانے کی آواز نکالنا، اور 9 مہینے والی آواز مت نکالنا. تو وہ کہے گی واہ، حمل تو 9 مہینے کا ہے، آواز میں چلاؤں 3 مہینے والا، تو کیا میں کروں، مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے درج عظیم بخشا ہوا ہے. اس سے کم پر میں اللہ کو نافرمانی کر کے اور حرام لذت کے ساتھ زندگی سکھانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. لہذا میں اسی مضمون کو سارے عالم میں پیش کر رہا ہوں. اگر کسی کو میرا مضمون پسند، ہم یہ نہیں کہتے کہ آج ہی سے آپ ایسے ہو جائیں، مگر کوشش کرو، دعا تو کرو. اچھا، اس کی ایک مثال ایک دوست نے بتائی، مجھے تو یہ مثال عطا ہوئی حمل والی، لیکن ایک دوست نے اور کہا کہ کسی لکھپتی سے کہو کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، بننا پسند کرتے ہیں، تو کتنے دن میں چاہتے ہو؟ کہا ابھی بنا دو. تو میں نے کہا یہ اللہ کی محبت کے معاملے میں کروڑ پتی ابھی کیوں نہیں بنتے ہو؟ یہ دنیا کی محبت میں تو کہتے ہو ابھی بنا دو، اور کروڑ پتی سے کہو ارب پتی بنو گے 100 کروڑ، تو کہے گا کہ پوچھو کہ سال بھر میں 2 سال میں بننا چاہتے ہو یا ابھی؟ کسا ابھی کی کیا بات ہے. لیکن بدگمانی کا حال یہ ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کچھ بھی صحیح روا مگر اتنی بھی بدزنی نہیں. کہتے ہیں وہ ابھی نہیں اور سنتے ہیں ہم کبھی نہیں. اس لیے دوستو، اگر یہ مضمون مشکل لگتا ہے تو کم سے کم تمنا کے درجے میں تو کرو. جو ایک لکھپتی سے کہا جائے کروڑ پتی بنے گا، منہ میں پانی آئے گا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی پر زندگی کو من عن سراپا ان کے بننے میں اگر آپ کو دقت ہے، ابھی نفس سے مقابلہ ہو رہا ہے، تو کم سے کم دعا تو شروع کر دو، تمنا تو شروع کر دو. زندگی چند دن کی ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے. بولو، اگر موت آ گئی خام حالت میں، ناکامی کی حالت میں، کچے پن میں، اور اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک نہیں چھوئے، تو وہ تو پھر دوبارہ زندگی ملے گی؟ حرام لذتیں تو حرام ہیں، قابل ان کا تو ترک ہی واجب ہے بھائی. اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ جلدی لوٹ لو، ایک پھول اللہ پر خدا کرو، اللہ تعالیٰ چمن و گلستان دیتا ہے. تم ایک خواہش کو خدا کر کے دیکھو دل میں کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، ہمت شیرانہ دے، لومڑیت سے ہماری جانوں کو پاک فرما دے، اور خبیث لذتوں کی خبیث